بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے صحابہ کے تعلق سے، اصحاب الحدیث و اہل الحدیث کا عقیدہ، اور اس عظیم حدیث پر پہنچے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. وہ پچھلے درس میں اس حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کی تھیں، آج کی نشست میں جہیں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہوئے شیخ ربیع حفظہ اللہ کی شرح سے ہم بیان کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ربیع حفظہ اللہ، یہ حدیث جو ہے یہ کافی ہے ان لوگوں کی زبانیں کاٹنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں، جو صحابہ پر کلام کرتے ہیں، تانہ زنی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث ان کی زبان کو کاٹنے کے لیے کافی ہے. یعنی دیکھیں، اس حدیث میں شیخ صاحب نے فرمایا کہ اگر دنیا برابر آپ خرچ کر دیں، یعنی احد کے پہاڑ جو ہے، اگر کوئی شخص صحابہ کے علاوہ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی جو میں سے یا اناج میں سے کوئی بھی اناج ایک مد یعنی دو ہتھیلیاں یا نصف اس کے آدھا یعنی ایک ہتھیلی برابر خرچ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صحابی نے اللہ کے راستے میں دو ہتھیلی کے مانند یا ایک ہتھیلی کے مانند جو خرچ کیا ہے، وہ اس سے زیادہ افضل ہے جو کسی اور نے احد کے پہاڑ برابر سونا خرچ کیا ہے. یہ عظیم فضیلت ہے صحابہ کی، اور عظیم منزلت ہے اور مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں صحابہ کا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کتاب میں صحابہ کرام کی تعریفیں کی ہیں. ذرا غور سن، بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الفتح کی آخری آیت 29 میں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی اس آیت میں دیکھیں، ابتدا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کون ہے، تو دونوں سوالات کے جواب اسی ایک آیت پہ موجود ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ساتھی ہیں یعنی صحابہ جو ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں یعنی سختی کرنے والے ہیں، رحماء بینہم، ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، تراہم رکعاً سجداً، آپ ان کو دیکھتے ہیں رکعاً سجداً، رکوع اور سجدے کی حالت میں. کیوں اس حالت میں دیکھتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اخلاص. یہ اعمال لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں ہیں، یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں. تمام عبادات اخلاص کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، اور صحابہ نے اس کی مثال قائم کر دی، اللہ خود گواہی دے رہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. علام سیماهم یعنی علامتیں ہیں، ان کی علامتیں ان کے چہروں پر ہیں سجدے کے اثر کی وجہ سے، یعنی ان کے چہرے پر رونق ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدے کثرت سے کرنے سے کہ یہاں پہ ایک نشان پیشانی پہ بن جاتا ہے ڈارک کلر کا، کیا کہتے ہیں اسے، محراب کہتے ہیں عام لوگ، عام زبان میں کہتے ہیں محراب بنی ہوئی. کوئی محراب نہیں ہوتی، اور یہ کوئی علامت نہیں ہے سجدے کی. لوگوں کو غلط فہمی، بڑا بغالتا ہوا ہے، بلکہ یہ نشان جو ہے عام طور پہ لوگ جرابے پہن کے مسجد میں آتے ہیں اور اس میں انفیکشن فنگس ہوتا ہے، اگر اس جگہ پہ آپ سجدہ کر لیں تو یہ انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے کہ کلر ڈارک ہو جاتا ہے. آیت کریمہ میں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ جس کے چہرے پر اور پیشانی پر یہ ڈارک کلر کا نشان، ڈارک اسپاٹ نہ ہو گہرے کلر کا، تو اس مطلب ہے اس کے سجدے جو ہے درست نہیں ہے، اللہ نے قبول نہیں کیے، یا یہ بندہ جو ہے صحیح عبادت گزار نہیں ہے، مخلص نہیں ہے. یہ کوئی علامت نہیں ہے. صحیح علامت کیا ہے؟ سیماهم فی وجوههم سے کیا مراد ہے؟ پر رونق چہرے ہیں، خوشگوار چہرے ہیں، خندہ پیشانی ہے. رحماء بینہم، آپ ان کے کردار سے دیکھیں گے، علامتیں ہیں نماز کی. نماز آپ کو بدکاری سے بچاتی ہے، نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتی ہے، فحاشی سے بچاتی ہے. ان کی زندگی کسی اخلاق سے پتہ چلتا ہے، علامتیں ہوتی ہیں، چہرے پر رونق ہوتے ہیں، چہروں پر ایک نور سا نظر آتا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہ ایک نیک بندہ ہے. اور اس نماز کے وجہ سے ایک چہرے پر ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے، ایک پھر ایک آنکھوں پہ ایک چمک سی نظر آتی ہے، راحت نظر آتی ہے، بے سکونی بد سکونی نہیں ہوتی. تو سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ. یہ ان کی یعنی صحابہ کی مثال ہے تورات میں. کیا مطلب ہے؟ تورات قرآن مجید سے پہلے یا بعد میں نازل ہوئی؟ پہلے. کیا صحابہ کرام کا ذکر صحابہ کرام کے وجود سے پہلے بھی ہوا ہے؟ ان کے پیدائش سے پہلے بھی ہوا ہے اور تورات میں ہوا ہے؟ کمال ہے. صحابہ کون ہیں؟ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا ذکر سابقہ کتابوں میں بھی موجود ہے. کیسے لوگ آئیں گے؟ کیسے لوگ ہوں گے؟ اب اس کو آن کر دیں. کیسے لوگ ہوں گے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیسے لوگ ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ پتہ چلے صحابہ کون ہیں، محمد الرسول اللہ. یہ کہاں ہے؟ یہ بھی تورات میں ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اسے سیاق میں دیکھیں آپ. اور اچھا عجب بات دیکھیں، تورات میں جو نام لکھا ہے انجیل میں احمد ہے، محمد نہیں ہے، احمد ہے. اور یہاں پر محمد ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے احمد، پیدائش کے بعد محمد، کوئی فرق جانتا ہے؟ احمد اسم تفضیل ہے، حمد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، حمد کرنے والوں سے، اللہ کے حمد و ثنا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ حمد کرنے والا افضل ہے، احمد ہے. واضح ہے؟ محمد جس کی تعریفیں سب سے زیادہ کی گئیں محمد ہے، جس کی تعریفیں سب سے زیادہ کی گئیں وہ محمد ہے. تو پیدائش سے پہلے محمد ہے، احمد ہے. جب پیدا ہوں گے پھر تعریفیں ہوں گی نا. اور محمد نام عرب میں کبھی تھا ہی نہیں. یہ کمال بھی دیکھیں آپ، کافی نام موجود تھے لیکن کسی کے دل میں ذہن میں یہ نام تھا ہی نہیں. عبد المطلب نے یہ نام رکھا ہے دادا نے، اور کہا محمد ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کی تعریفیں سب سے زیادہ کی جائیں گی. جیسے خالد نام رکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، کسی کو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، خلود خالد نہیں، لیکن ایک حسن ظن ہوتا ہے کہ نام رکھیں گے تو اس کی عمر دراز ہوگی. تو محمد نام رکھا گیا تاکہ سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں، اور واقعی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعریفیں کس کی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، محمد الرسول اللہ اور تورات احمد الرسول اللہ، اب ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ. اچھا، والذین معہ، اب تورات پہ واپس چلے جاتے ہیں، جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی چند نشانیاں تورات و انجیل دونوں میں ہیں. ابھی تورات کی ذکر آیا ہے پہلے، تورات میں کیا نشانی ہے؟ کیونکہ تورات کا نزول انجیل سے بھی پہلے ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، الگ سے ذکر نہیں کیا، کوئی اور نہیں ہے، یہ اس عظیم رسول نبی کے ساتھی ہیں، ساتھ دینے والے ہیں، صحابی ہیں. یہ بڑا شرف ہے، پتہ ہے، معیت کا یہ نسب کسی طرح منسوب کرنا، یہ بادشاہ کا ساتھی ہے تو مطلب بڑا ہے، یہ اس کے وزیر کا ساتھی اسے کم درجے کا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعریف کر دی گئی ہے، بتا دی گئی کہ کون اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے سرنی بھی جان لیا کہ عظیم ہے. جب یہ فرمایا کہ ان کے ساتھی بھی ہیں، ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے کہ نہیں، اب ان ساتھیوں کا ذکر دیکھے تورات میں، الولذین معہ اشداء علی الکفار، کافر پر سختی کرنے والے ہیں. مطلب جہاں کافر تھے سر کاٹ دیتے، کیا مطلب سختی کرنے والے ہیں؟ اس پہ ذرا قرآن مجید دیکھے نا، جو انداز ہے بڑا پیارا ہے واللہ. یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ جو قرآن مجید کی غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل کفر میں سے، یا بعض جو ملحدین ہیں، یا بعض جو علمانی قسم کے لوگ ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کافروں کو قتل کرنے کا ذکر ہے، سر قلم کرو، ہاتھ پہ وار کرو، جہاں ملے کافر قتل کر دو، یہ تو کتابی دہشت گردی کی ہے، نعوذ باللہ. دوسری طرف جو وحدت الادیان کی بات کرتے ہیں کہ سب دین ایک ہے، دین ابراہیمی ہے، کہ تو قرآن مجید تو پیس کی کتاب ہے، بڑی پیسفل ہے، اس میں تو بڑا محبت ہے، رحمت ہے. اب دونوں نے ایک ہی کتاب کا ذکر کیا ہے، دونوں ایکسٹریم کی طرف چلے گئے ہیں. اور واقعی قرآن مجید میں امن کی بات بھی ہے، سلامتی کی بات بھی ہے، جنگ کی بات بھی ہے، لیکن ہر جگہ میں اس کا حق ادا کیا گیا ہے. سلامتی کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی، جنگ کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی، جنگ کے دوران کیا ہوتا ہے، صلح کے بعد کیا ہوتا ہے، صلح کیسے کی جاتی ہے، کیا ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہے، سب تفصیل موجود ہے، سٹینڈرڈز ہیں، عام بات نہیں ہے. اشداء علی الکفار، وہ کافر جن کے ساتھ سختی کرنی ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ذمی ہے، معاہد ہے، مستأمن ہے، یہ بھی کافر ہیں، لیکن ان کے حقوق کچھ اور ہیں. جو جنگ پر اترے کافر، جو جنگی کافر ہے، جو اہل حرب ہیں اور میدان جنگ میں، تو سختی کرنی ہے کہ نہیں؟ اب جب جنگ کے دوران آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ پھولوں کی ہار پہنائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، یا سر قلم کرنے کے سب آمنے سامنے ہوتے ہیں، اگر کافر کو نہیں مار، وہ مار دے گا نا، جس کا پہلے زور چل گیا وہ مار دے گا نا. اس لیے سخت ہیں کافروں پر آپس میں. رحماء بینہم، تورات میں ذکر ہے، یہ ایسے لوگ آئیں گے، اور یہ عبرت تھی ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، کہ تم دیکھو کافروں، تمہارا کیا رویہ ہے، تم کیسے کرتے ہو، ایسے لوگ آئیں گے، عظیم لوگ، جو کافروں کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے، کافروں کے ساتھ پیار محبت کی بات نہیں ہوگی، سختی ہوگی، آپس میں پیار محبت ہوگی، رحمت کی بنیاد پر، شفقت کی بنیاد پر ان کا آپس میں رشتہ ہوگا. اور تم لوگ کیا کرتے ہو آپس میں؟ چھوٹی سی بات پہ جھگڑ پڑتے ہو، لڑائیں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے. رحماء بینہم، یہ دل میں رحمت اور شفقت اور کافروں کے ساتھ سختی کب کیسے ہوتی ہے؟ تراہم رکعا سجدا، عمل بعمل ہے نا، عمل کرنے والے ہیں. بڑے سرو کو جو حکم دیے گئے تھے، کیا تعمیل کی احکام کی؟ کتنی زور زبردستی سے تورات کے احکام کو زور، پتہ ہے آپ جب تورات لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور کوہ طور پر جب گئے تھے 40 دنوں کے بعد واپس ہے تورات لے کے آئے تھے، اور پھر دیکھا کہ بچڑے کی انہوں نے پوجا کی، عبادت کی، پھر کافی ناراضگی ہوئی. الغرض لمبا قصہ ہے، وقت نہیں ہے. تو جب تورات دی موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کہا ہم نہیں لیتے، پہلے کہے پڑھ کے سناؤ کیا ہے اس میں، تو پڑھ کے سنائی، کہتے ہیں تو مشکل ہم سے نہیں ہوتا ہے، ہم سے نہیں ہوگا یہ، تو یہ تو کرنا پڑے گا، حکم ہے یہ تو کرنا پڑے گا، کوئی اور کوئی چارہ نہیں ہے. 10 بڑے احکامات تھے، سورۃ بقرہ میں ان کا ذکر ہے، بنیادی احکامات، یہ فرض تم نے کرنے ہیں. کہتے ہم سے نہیں ہوتے یہ. اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو اٹھایا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، سر پہ کھڑا کر دیا پہاڑ. اب کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہتے اب کرتے ہیں، اب کوئی چارہ نہیں ہے نا. تم لوگ تو ایسے ہو جو تم نے ایسا کام کیا ہے، ایسے لوگ آئیں گے، تراہم رکعاً سجداً، فرق دیکھا ہے، رکوع سجدے کی حالت میں ہوں گے، یعنی کثرت سے نماز پڑھنے والے ہوں گے، تراہم آپ دیکھتے ہوں گے. کیوں کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، نماز حق ادا کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضا ان کا نصب العین ہے. ایسے لوگ آئیں گے، ان لوگوں کا کمال اور شان سجدے میں ہے، عبادت میں ہے، نماز میں ہے، اللہ کی رضا میں ہے، ان کی پہچان ہے یہ. اس لیے آگے فرمایا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے لباس میں نہیں، ان کی پہچان ان کے قد و قامت میں نہیں، ان کی پہچان ان کی بات کرنے کے انداز میں، ان کی پہچان چہروں پر جو رونق ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. من اثر السجود، نماز کا اثر انسان کے زندگی بھی ہوتا ہے، اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے، اس کے اخلاق میں بھی ہوتا ہے، اس کے اعمال میں بھی ہوتا ہے. زبان پہ نماز کا اثر ہوتا ہے، آنکھوں پر نماز کا اثر ہوتا ہے، کانوں پر نماز کا اثر ہوتا ہے، پورے جسم پر نماز کا اثر ہوتا ہے. آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں نماز کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ آپ خود اپنا محاسبہ کر کے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اللہ نے گواہی دی ہے، تورات میں پوری دنیا نے اس گواہی کو سنا ہے اور پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے، اور تا قیامت یہ پیغام رہے گا. ذلک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل، آگے سنیں ذرا، یہ تورات میں. انجیل میں ان کی مثال کیا ہے؟ کزرع اخرج شطہ، جب آپ بیج بوتے ہیں زمین پر تو اس میں سے ایک چھوٹے سا ایک تنہ نکلتا ہے، ابتدا بڑا کمزور سا ہوتا ہے، ہوا سے ہل جاتا ہے. کزرع، ایک ایسا باغ اور ایسا پودا، اخرج شطہ، جو اس میں سے ایک چھوٹی سی باریک سی کمزور ٹہنی نکلی. فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، شروع میں بالکل کمزور ابتدائی مرحلہ، پھر فآزرہ، اس کی تقویت ہوئی، فاستغلظ، مزید تقویت ہو کر طاقتور ہو گیا. فاستوى على سوقه، اپنی بیس پر کھڑا ہو گیا. اب درخت کیسے بنتے ہیں؟ اب درخت شروع میں پودا ہوتا ہے نا، چھوٹا، ہوا بھی ہلا دیتی ہے. جب درخت بن جاتا ہے، ہوا ہلا سکتی ہے آرام سے، انسان دھکے دے کے اسے گرا سکتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے نا. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، یہ جو صحابہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت ایسے کریں گے جیسا کہ ایک درخت ہے. اسے دائی مرحلے میں درخت کمزور ہوتا ہے، اور دعوت ہمیشہ جب ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے تو کمزوری ہوتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو چیلنجز تھے کتنے خطرناک تھے، سب سے زیادہ دشمن کون تھے؟ یہودی تھے. سب سے بڑی رکاوٹ اپنے بنی اسرائیل، اپنی قوم کے بندے تھے، اپنے ہی لوگ تھے، تو بہت سخت مرحلہ تھا، بہت کمزور دعوت تھی شروع میں، تو تقویت کی ضرورت تھی. اسے انجیل میں یہ پیغام دے دیا گیا ہے، صحابہ کرام کے پیدائش سے بھی پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے، جو عرب میں پیدا ہوں گے، عرب میں آئیں گے، ان کے ساتھی جو ہیں وہ ابتدائی مرحلے میں ساتھ دیں گے اور آگے دعوت کو لے کے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ بھی کریں گے، دعوت کو اور دین کو محفوظ بھی کریں گے، حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ جیسے کہ درخت مضبوط ہو جاتا ہے، ان کا دین، ان کی دعوت اور ان کا پیغام بھی مضبوط رہے گا، کیونکہ یہ پیغام یہ رہے گا تا قیامت. اگر مضبوط نہ ہو تو پھر اس کا خاتمہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اس لیے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، کاشتکاروں کو جو یہ فن رکھتے ہیں کھیتی باڑی کا اور یہ کام جانتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب درخت مضبوط ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور جب پودے لگتے ہیں پھر وہ مضبوطی کو پہنچ جاتے ہیں تو دور سے بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، ان کے پھل بھی کمال کے ہوتے ہیں. یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، اب بات بالکل الگ ہو گئی، تاکہ کافروں کو غیظ ہو، غصہ ہو، یعنی غصہ، کافر غصہ کھائیں گے، غصہ کریں گے، نفرت کریں گے، بغض رکھیں گے صحابہ سے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو صحابہ سے بغض نفرت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. سبحان اللہ، صحابہ سے بغض نفرت کرنے والا کافر ہے. یہ ابھی ان کی پیدائش سے پہلے پیغام ہے انجیل میں، لیغیظ بهم الکفار. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اخذ مالک من هذه الآية، امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں سے یہ پیغام نکالا، یہ فائدہ نکالا، ان من یغیظہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہو کافر، جن کو آپ وسلم کے صحابہ غصہ دلا دے یا غیظ و نفرت کا شکار ہو جائے صحابہ کی وجہ سے، جو صحابہ بغض و نفرت کرتے ہیں، فہو کافر، وہ کافر ہے. وليس له حق في الفيء، تو مال غنیمت اس کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دار اسلام سے خارج ہے. تو صحابہ کو کافر کہنے والے، اب تو بات صرف بغض و نفرت کی ہو رہی ہے، تکفیر کی نہیں ہو رہی. تکفیر تو اس سے بڑھ کر، یعنی حد پار کر دی ان ظالموں نے. تو صحابہ کرام سے بغض نفرت کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں. لیغیظ بهم الکفار، بات کاشتکاروں کی ہو رہی ہے، اچانک یہ لفظ کیسے بدل کے کافروں کی طرف چلا گیا؟ یہ انداز بیان کا کمال ہے واللہ. یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو ان عظماء سے، ان عظیم لوگوں سے نفرت بھی کریں گے، بغض بھی رکھیں گے، کینے بھی رکھیں گے، بد زبانی کریں گے، بد کلامی بھی کریں گے، تانہ زنی بھی کریں گے اور تکفیر بھی کریں گے، سب سے دور چلیں گے. صرف بغض نفرت کرنے والے کافر، لیغیظ بهم الکفار. اچھا، زراع کے لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بات کاشتکاری کی ہو رہی ہے، دین کی تقویت کی ہو رہی ہے، دعوت پیغام کی مضبوطی کی ہو رہی ہے، اور کاشتکار جب یہ اس فن کے جو ماہر وہ جانتے ہیں کہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ درخت اور پودے، اور جو اہل فن، اہل علم ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، چاہے یہود و نصارہ میں سے جو ہیں، جو حق پر تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، جو اہل ایمان میں سے تھے، جو صحیح متبعین تھے اپنے رسول و انبیاء کے علیہ الصلاۃ والسلام کے، یہ وہ اہل فن ہے جنہوں نے ان کے قدر کو جان لیا ہے. جو بے قدر لوگ ہیں وہ بغض و نفرت کریں گے اور کفر کا راستہ اختیار کریں گے. لیغیظ بهم الکفار، کیونکہ اس زمانے میں بھی جب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو ان کے ساتھیوں سے بھی لوگ نفرت کرتے تھے، یہودی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے پیغام تھا، اگر تم اسے نفرت کرو گے جو ان کے صحابہ ہیں، تو تم بھی کفر کا راستہ اختیار کرو گے، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے جو بعد میں آئیں گے، اگر کوئی ان سے بھی نفرت کرے گا تو وہ بھی کافر ہے. کیونکہ اہل فن جو ہیں، اہل علم جو ہیں، جو اہل دین ہیں، جو حق پر ہیں، جو انبیاء کی دعوت کو صحیح قبول کرتے ہیں، صحیح عمل کرتے ہیں، وہ اس معاملے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو لوگ دین کے لیے اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ معمولی عام لوگ نہیں ہیں، ان سے نفرت کرنا بھی کفر ہے. اس لیے فرمایا لیغیظ بهم الکفار، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ یعجب الزراع، یعنی بات پسند کی ہے. یعجب، عجب پسند کرنے سے. تو کاشتکاروں کے اسی طرح پسند ہوتے ہیں نا، پیارے ہوتے ہیں نا. جو ناپسند کرتے ہیں، یعنی خلل تو ہے نا، وہ خلل دل میں ہے، اور دل میں کفر سے بڑھ کر کوئی خلل ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پہلی آیت ہے صحابہ کرام کی تعریف، تعارف کے تعلق سے. کوئی پوچھے صحابی کون ہے، کیا کرو گے؟ سب سے پہلے یہ آیت پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ ترتیب بتا رہا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلے آیت پڑھی صحابہ. اچھا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، غالباً کچھ سال پہلے تدبر قرآن کے دروس میں، کہ صحابی کون ہے. پھر قرآن مجید سے میں نے بتایا تھا کہ صحابی کون ہے, اور یہی آیات میں نے چند احادیث بیان کی تھی. تو آج کے درس میں اچھی طرح جانے, کوئی پوچھے نا صحابی کون ہے یا آپ بتانا چاہتے ہیں صحابی کون ہے, تو یہاں سے شروع کریں. اس کے بعد وہ شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں, اس کے بعد یہ آیت جو ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 اور 10 یا 8 سے لے کے 10 تک, 8, 9 اور 10 یہ 3 آیتیں یاد کر لیں. ويقول الله تبارك وتعالى الارشاد باري تعالى هي صحابه كرام کے تعلق سے للفقراء المهاجرين. مهاجرين فقراء کے لیے. الذين كون مهاجرين فقراء اب دیکھیں, الذين اخرجوا من ديارهم, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. دیار گلی محلہ گھر شہر پورا. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم, اور اپنے مال سے بھی نکال دیا گیا, اور مال سے مراد عموم ان کے پیسہ تھا, کاروبار تھا, ان کے گھر تھے, ان کے مال مویشی تھے, سب کچھ ختم ہو گیا. کس نے کس کو نکالا ہے؟ کافر مشرکین ظالموں نے ان مہاجرین صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. دیکھیے خرجوا اخرجوا من دیارہم, خرجوا خود نکلے, اخرجوا ان کو نکال دیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو آخری وقت مکہ کی طرف رخ کیا, آنسو آپ وسلم کے چہرے مبارک پر تھے, کیا فرمایا؟ تو مجھے بہت پیار ہوتے چھوڑ کے دل نہیں کرے تھے, یعنی ہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن وہاں پہ گزرا, اس عظیم جگہ پہ اللہ کا گھر ہے. تو جب مجبور کیا وہ اہل شرک نے چھوڑنے پر, تو مجھے تم بہت پیاری ہو, اگر مجھے مجبور نہ کرتے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. دکھ ہے, تکلیف ہے, غم زدہ ہے, لیکن اللہ کا حکم سب سے آگے, سب سے پہلے ہے. ہمارے چاہتے ایک طرف ہیں, ہم کیا چاہتے کیا نہیں چاہتے, جب اللہ کا حکم آ جائے پھر سب چاہتے قربان کرنی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اور صحابہ کرام نے بھی جو مہاجرین تھے انہوں نے بھی ہجرت کر کے چلے. اس لیے ان کا لقب کیا رکھ دیا گیا؟ المہاجرین, ہجرت کرنے والے. اور یہ بڑا اعزاز ہے, بڑا شرف ہے. السابقون الاولون میں جب مہاجرین کا ذکر آتے ہیں یہ سر ہے ٹاپ کلاس کے اوپر, سب سے اوپر. تو ہجرت عام کوئی آزمائش نہیں تھی, ہجرت قربانی کا نام ہے, ہجرت گھر کو چھوڑنے کا نام ہے, مال مویشی کاروبار سب کچھ اب اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربان کرنے کا نام ہے. لفظ تو ایک ہے نا, چھوٹا سا ہجرت کرنا, لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ؟ کبھی سوچا ہے؟ الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم, چلو انسان گھر سے نکال جائے, کوئی مال مویشی تو ساتھ لے کے جاتا ہے نا, کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ, بدن پہ جو کپڑے تھے یہ سب ساتھ لے کے گئے تھے, باقی ظالم نے کچھ نہیں لے کے دیا. گھروں پر قابض ہو گئے, کاروبار پر قابض ہو گئے. اخرجوا من ديارهم واموالهم, کیوں یہ قربانی دی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ ابھی بھی گزرا تھوڑی دیر پہلے سورۃ فتح کی آخری آیت میں کیا گزرا ہے؟ ترى مكا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا, سیم ہے کہ نہیں؟ ایک ہی الفاظ ہے. تورات میں گواہی تھی یہی الفاظ, قرآن میں بھی یہی گواہی موجود ہے. عمل کیوں کرتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہجرت کیوں کی ہے؟ اپنے مال, اپنی دولت, اپنا گھر, اپنا کاروبار کیوں قربان کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے بھائی سے انڈر لائن کریں, جس کا یہ نصب العین مقصد ہو دنیا میں, اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. یاد رکھیں, جس نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے, اللہ سے فضل طلب کرتا ہے, دنیا سے نہیں کچھ 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 اس کو چاہیے. اللہ کی رضا اس کا نصب العین ہے, وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے, دنیا کچھ بھی ہو جائے اسے فرق نہیں پڑتا. وہ دو لفظوں پر اس کی پوری زندگی قائم ہے. اللہ کا فضل چاہیے مجھے, اللہ کا کرم چاہیے, اور اللہ کی رضا چاہیے. اخلاص, جو بھی کام ہے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے, لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے, آج ایک چیز پہ راضی ہے کل کسی اور چیز پہ ناراض ہے, آپ کے سب سے زیادہ پیارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے اللہ کی قسم پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا. اگر اس پر, اگر اس راضی ہونے پر کا حق ادا کیا جائے اور اس پر ثابت قدمی اختیار کیجیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے, اخلاص, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, ٹھیک یہ تو اپنے لیے ہے, اور وینصرون اللہ ورسولہ, اور مدد کرتے, نصرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نصرت کی ضرورت ہے؟ وہ خود مشکل کشا حاجت روا ہے, اس کو کس کی کیا ضرورت ہے؟ الغنی ہے, الصمد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے, نصرت کی ہے, اور ہجرت بھی اسی لیے کی ہے. ان کو یقین ہے جب اللہ کے لیے ہم کچھ چیز چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ دے گا, نہیں دے گا تو اللہ کی رضا ہی کافی ہے, آخرت میں تو ملے گی نا. کیا سچے ہیں اس کام میں؟ واقعی ایسا کیوں لوگوں نے, کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو ایسا کرتا ہے؟ واقعی اللہ کے لیے سب کو چھوڑ سکتا ہے, قربانی دے سکتا ہے, اور اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے؟ جی ہاں, گواہی کون در ہے؟ اولئک ہم الصادقون, یہ سچے ہیں, اللہ خود گواہی دے رہا ہے. یہ دعویٰ کرنے والے نہیں, کیونکہ دعوے دار بہت ہیں دنیا میں, بہت آئیں گے, ہم نے کیا, ہم کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس نے کیا. نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا. جو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا, وہ دکھاتے نہیں ہیں, وہ کہتے نہیں ہیں. دنیا گواہی دے نہ دے, رب کی گواہی کافی ہے. آپ بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا, ہم نے بڑے کام کیے یا کچھ فائدہ نہیں ہوا. تمہیں کیا فائدہ چاہیے دنیا میں؟ تمہیں کیا فائدہ چاہیے؟ تعریفیں چاہیے. اگر تعریفوں کے لیے کوئی اچھا کام کرتے اسے کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں, وہ اخلاص نہیں ہے. اس کا دنیا میں تمہیں تعریفیں مل گئی, آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, عذاب کے سوا, نعوذ باللہ. مزہ نہیں ہے. تمہیں کیا مزہ چاہیے مجھے بتائیں, کون سا کیسا مزہ چاہیے؟ میرے بھائی, جو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا, اسے اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم, دل میں اطمینان سکون ہوتا ہے. اور نماز ان کے لیے, ارحنا بھی حیا بلال, قرۃ عین, نماز میں, نماز پڑھتے سکون آ جاتا ہے, وہ پورے دن کی تھکاوٹ چلی جاتی ہے, نماز میں راحت ملتی ہے. یہ کب کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہر بندے کے لیے ہوتا ہے کیا؟ اپنے اس دعوے کو سچ کرنے کے لیے اخلاص کو اتنے مضبوط, کو یقین کو اتنے مضبوط کرنا پڑے گا. یقین جتنا مضبوط ہوگا, اخلاص ایمان جتنا مضبوط ہوگا, واللہ اتنا ہی دل میں سکون, اطمینان اور اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل اتنا ہی ہوگا. اولئک ہم الصادقون, یہ کون تھے ابھی تک؟ المہاجرین. اچھا, مہاجرین جب ہجرت کر کے گئے, مدینہ پہنچے, استقبال کس نے کیا, ویلکم کس نے کیا؟ آئے دیکھتے ہیں کون ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, اور وہ جو دار اور ایمان پر موجود تھے ان کے پہنچنے سے پہلے. کس کے پہنچنے سے پہلے؟ مہاجرین کے پہنچنے سے پہلے, وہ پہلے سے تیار تھے. تبوؤوا الدار, مدینہ میں, والایمان, ایمان کی حالت میں. جب ایمان کی حالت میں آپ کسی کا استقبال کرتے ہیں تو پھر وہ استقبال کچھ اور ہی ہوتا ہے, وہ عام نہیں ہوتا. ایمان کا لفظ ہے نا, دار اول ایمان, دار مدینہ ہے. اچھا, پہلے یثرب تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کیا نام بدل گیا؟ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ. یحبون من ہاجر, ذرا غور کرنا ذرا, اب یہ وصف دیکھیں ایک کے بعد دوسرے کتنا خوبصورت ہے. سب سے پہلا تبوؤ الدار والایمان, پہلی بات ہے کہ ایمان کی حالت میں وہ منتظر ہے اپنے گھروں میں صحابہ کے ویلکم کے لیے. یحبون من ہاجر الیہم, پہلی بات ہے, محبت کرتے ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے. تو مہاجرین وہاں پہ قربانی دے کے سب کو چھوڑ کے آئے، جو ان کا انتظار کر رہے تھے ان کے پہنچنے سے پہلے، وہ کس حالت میں؟ ایمان سب سے پہلے اور دیار گھر کھلے ہوئے ان کے، دار کا لفظ کیوں آیا ہے، ان کے گھر ان کے لیے کھلے، وہ گھر وہاں پہ چھوڑا، ان کے ابھی راستے پہنچے نہیں ہیں، کسی اور کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایمان کی حالت میں اور محبت، وہاں سے نفرت کر کے نکالے گئے نا، اخرجو، یہاں پر محبت، ایمان والے لوگ اپنے گھر کو دروازے کھول کر اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے منتظر ہیں. یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. الیہم، ہجرت ان کے لیے کی تھی، ان کی طرف کی تھی یا شہر کی طرف کی تھی؟ تو الیہم کیوں ہے؟ یہ تیاری ہے ان عظیم صحابہ کے جو انصار ہیں، مہاجرین کے لیے جب وہ مدینہ پہنچ رہے تھے. اچھا، پہلی بات یہ، کتنی ہو گئی؟ گھر کھلے ہیں، ایمان کی حالت میں، محبت کرنے والے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، مما اوتوا، جو کچھ ان کو دیا گیا. جب مال فی، مال غنیمت ہوتا تو مہاجرین کو دے دیا جاتا پہلے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ظاہر ہے جب کوئی خالی ہاتھ آ جائے، کیونکہ جو مہاجرین صحابہ تھے، جب اخوت ہوئی مہاجرین اور انصار کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان فلان کے ساتھ چلا جائے، اور گھر میں چلے گئے اور ایک ساتھ رہے وہاں پہ، کیونکہ بغیر گھر کے چھت کی ضرورت تھی، پھر کھانے پینے کے لیے، تو تاکہ جو مہاجرین وہ انصار پر کچھ بوجھ نہ ہو، تو اس لیے مال غنیمت کو ان کو تھوڑی سی پریورٹی دی جاتی تھی. تو کیا جو انصار تھے کچھ حسد کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، کچھ کینہ ہوتا تھا؟ کچھ ہوتا ہے نا، تم کو دے مجھے محروم کر دیا. جب ہم دونوں ساتھ تھے جنگ میں، دونوں ساتھ تھے، دونوں مجاہدین تھے اللہ کے راستے میں، اب اس کو ملا مجھے نہیں ملا، کیسا کچھ تھا؟ دیکھیں گواہی کون دے رہا ہے. سبحان اللہ. اگلی بات کے لباس پہ دیکھیے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. ٹھیک، چلو، یہ تو انصاف کی بات ہے نا، احسان ہے، اس میں انصاف ہے، اچھی بات ہے، احسان کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا بھی حق ہے، انہوں نے حق تو دیکھا ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں کیے، راضی بھی ہیں اور سینہ تنگ نہیں ہے، نہ سینہ کشادہ ہے، یعنی خوش ہیں کہ نہیں؟ خوش ہیں. اس سے بڑھ کر دیکھیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ کمال ہے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. کس کو؟ انصار، مہاجرین صحابہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں عام حالات میں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر خود بھوک سے مر رہے ہوں، خصاصہ کہتے ہیں شدید حاجت کو، خود محتاج ہیں، خود ضرورت مند ہیں، لیکن مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں اللہ کے لیے، اپنے گھر کو چھوڑے قربانیاں دی ہیں، اگر خود بھوکے ہیں تو پھر اپنا جو حصہ ہے ان کو بھی دے دیتے ہیں. ایک تو مال غنیمت کی بات ہو رہی تھی نا، وہ تو چلے ہیں، اس پر تو راضی ہیں، خوش ہیں، بلکہ جو ان کے پاس ہے وہ بھی دیتے تھے. ایک تو آپ کو مل رہا ہے نا، ایک خرچ کہیں پہ مل رہا ہے، اگر وہ آپ کو کم پڑا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، میں اپنی کمائی سے، اگر میں خود محتاج، اس میں سے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور دیتے بھی تھے. اسے ایثار کہتے ہیں، دوسرے کو اپنے حق پر ترجیح دینا، اپنے حق پر ترجیح دینا. ایک آپ کو زیادہ ایکسس ہوتا ہے نا، زیادہ چیز ہوتی ہے نا، اس میں دینا آسان ہوتا ہے. ایک آپ خود حاجت مند ہوتے ہیں، اس میں سے خود اگر دیتے، خود تنگی ہوتی ہے، جب وہ آپ اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اصل معاملہ کس چیز کا ہے؟ ان لوگوں نے آخر وہ کیا چیز تھی ان کے اندر جس کی وجہ سے اتنا بڑا کمال کر دکھایا؟ ایک راز ہے اس کے اندر. وہ راز کیا ہے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شح کہتے ہیں بخیلی، ہمیشہ مال کی لفظ استعمال ہوتی ہے. شح اس سے وسیع لفظ ہے جس میں مال بھی شامل ہے. عمومی طور پر ہر چیز میں بخیلی، شح، نفس کی چاہت کو آگے لے کے جانا. میرے نفس کو چاہیے آرام، نفس کو چاہیے مال، نفس کو چاہیے دولت، نفس کو چاہیے روزگار، نفس کو چاہیے مال و مویشی، اچھے گھوڑے، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھا اچھا، یہ چاہت ہے. اس میں سے نہ دینا شح ہے، شیئر نہ کرنا شح ہے، کہیں پہ کمی نہ ہو جائے کسی چیز میں. جس نے اپنے نفس کو اس شح سے بچا لیا، کمال اس میں ہے. نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو اس شح سے، اس خطرناک موذی مرض بخیلی، اس عام بخیلی سے بچانے کے لیے. جس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، فاولئک کیا ہے وہ؟ اولئک ہم المفلحون. مفلحون پتہ کون ہے؟ فلاح پانے والے. جب سنتے ہیں مفلحون سے کیا مراد ہے؟ جو چاہتے تھے وہ مل گیا، جس سے ڈرتے تھے اس سے بچ گئے. دو لفظوں میں مفلح کون ہے؟ فلاح پانے والا. الحصول علی المرغوب، جو چاہتے تھے مرغوب تھا وہ حاصل ہو گیا. ونجات من المرہوب، جس سے ڈرتے تھے اس سے نجات حاصل کر لی. کوئی شخص دنیا میں اور آخرت میں کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب دنیا اسے مل جائے، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی اسے مل جائے. جنت حاصل ہو گئی آخرت میں، جہنم سے آزادی مل گئی، بچ گئے. اور دنیا میں اللہ کی رضا مل گئی نا. یبتغون فضل من اللہ ورضوانا، یہ چاہتے تھے نا. اللہ نے کیا گواہی دی صحابہ کے بارے میں بار بار؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کس کا جواب ہے پتہ ہے؟ اسی کا جواب ہے. وہ کیا چاہتے تھے؟ اللہ نے کیا دیا؟ یبتغون فضل من اللہ ورضوانا. دو مرتبہ پڑھے بھی ہم. اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی بھی ہوا ان سے، وہ جو چاہتے تھے ان کو راضی بھی کیا ہے. وہ ایک چیز چاہتے تھے، اللہ نے دو دی ہیں. وہ کیا چاہتے تھے؟ فضل من اللہ ورضوان، اللہ ہم سے راضی ہو جا. قربانیاں دی ہیں. اللہ نے فرمایا میں راضی بھی ہو گیا ہوں اور تم کو بھی عنقریب راضی کروں گا. میں دنیا میں کامیاب عظماء اور آخرت میں رضی اللہ عنہم. اولئک هم المفلحون، گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصار صحابہ کے لیے کہ لوگ فلاح پا چکے ہیں. یہ فلاح پانے والے ہیں، فلاح پا چکے ہیں. کیوں؟ فلاح پانے کے لیے صرف ایک چیز کا ذکر ہے، شح سے اپنے آپ کو بچانا. جس نے شح کو اپنے آپ سے بچا لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، وہ اثار بھی کرے گا، اللہ کے لیے محبت بھی کرے گا، ایمان بھی مضبوط ہوگا اور دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ کسی کو دینا، ہاتھ کانپتے ہیں نا، اپنے خون پسینے کی کمائی کسی کو دے دیں، اسے مفت میں دے دیں، دل کرتا ہے کسی کا؟ لیکن جب اللہ کے لیے دینا پڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کے لیے دینا پڑتا ہے، تو پھر کون دے سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو شح سے بچا لیتا ہے. اور اگر اللہ کی مدد، اللہ کا کرم ہو، اللہ کا فضل ہو، تو شح سے انسان بڑے بآسانی بچ سکتا ہے. اچھا، یہ کون تھے؟ یہ دو قسم کے صحابہ کا ذکر ہے، فقراء مہاجرین اور پھر انصار. ان کے بعد میں جو آئیں گے وہ کیا کرے؟ اگلا پیغام بڑا کمال کے واللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد میں آئے. کس کے بعد؟ صحابہ کے بعد. یعنی کون؟ تابعین اور ہم لوگ تا قیامت. بعد میں سب آئیں گے نا، بعد کے لفظ میں عموم میں سب شامل ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، یعنی دعا کرتے ہیں، ربنا یا اللہ، اے ہمارے رب، دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما. کون؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. صحابہ ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ایمان میں ہم سے آگے ہیں وہ. اس لیے جتنی تعریفیں ہیں وہ اسی ایمان کی بنیاد پہ ہیں. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے آپ سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور اسی ایمان پہ وفات ہوئی. تو اصل پہچان کیا ہے؟ ایمان کی ہے. اسی یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ سبقونا بالایمان، اور اس کا حق پہ ادا کیا ہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کوئی کینہ باقی نہ رہے ایمان والوں کے لیے. جو ایمان والے ہیں, جو صحابہ ہیں, ہمارے دل میں ان کی محبت کو بٹھا دے, کبھی ذرے برابر بھی کوئی کینہ بغض باقی نہ رہے ان کے لیے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے, ہم سے آگے چلے گئے اور اس کا حق بھی ادا کیا ہے. گواہی کس نے دی ہے؟ اولئک هم المفلحون, انصار اور مہاجرین کے لیے اولئک هم الصادقون. اس لیے ایک ہی راستہ, ان سے محبت کی جائے, ان کے لیے دعا کی جائے, دعا مغفرت کی جائے, دل میں ذرے برابر میں کینہ باقی نہ رہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. سورة الحشر آیت نمبر 8, 9 اور 10, یہ تین آیتیں یاد کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے کی آیت سورة فتح کی آیت نمبر 29, 29, کتنی آیت ہو گئی؟ 4. اور اس کے ساتھ پانچویں آیت یاد کر لیں, سورة آیت توبہ آیت نمبر 100 اور 6 ہو گئی, 5. چھٹی آیت سورة المجادلہ کی آخری آیت 22. یہ 6 آیات ہیں. کوئی پوچھے صحابہ کرام کون ہیں, آپ نے اسی ترتیب سے جواب دینا ہے. واضح ہے؟ سورة فتح آیت نمبر 29, 29, سورة الحشر آیت نمبر 8, 9 اور 10, سورة التوبہ آیت نمبر 100, سورة المجادلہ آیت نمبر 22 آخری آیت. حفظ کرنا ہے, حفظ یاد کرنا ہے. اور اس کے ساتھ حدیث گزر چکی ہے, لا تسبوا اصحابی, ساتویں نمبر یاد کرنا ہے. آپ نے اس طریقے سے صحابہ کرام کے تعلق سے ایک ایسے علمی مادہ اکٹھا کر لیا, واللہ بے مثال, بشرطے کہ آپ اچھی طرح سمجھیں. جیسے میں نے چند باتیں کی ہیں, تفسیر تو بہت لمبی ہے ان آیات کی, جیسے فوائد نکالنا, بہت ساری خوبصورت پیغامات ہیں, لیکن اتنا اشارہ کافی سمجھدار لوگوں کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ترتیب کیوں ہے. تورات ہے, انجیل ہے, اس سے پہلے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں ہے. یہ سب ایسی بات نہیں ہے, کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے, کوئی عام باتیں نہیں ہیں. واللہ ہر لفظ اپنی جگہ پر ہے, جہاں پر ہونا چاہیے. یہی قرآن مجید کے تدبر کا کمال ہے کہ جہاں پر جو لفظ ہے نا, اللہ کے قسم وہیں پر ہے. اور یہ اللہ کی پاک کلام ہے, اس سے بڑھ کر کوئی کسی کا ذکر کر نہیں سکتا. آپ کسی سے پوچھیں صحابی کون ہے, دنیا کے کسی عالم سے پوچھ لیں, جو بھی تعریفیں کریں, اللہ کی قسم ان کے 10% حصہ بھی نہیں بن سکتا. یہ تعریفیں ہیں صحابہ کرام کی, لغت کے اعتبار سے, اصطلاح کے اعتبار سے, شرع کے اعتبار تعریفیں, پھر چندوں کی مدح اور تعریف اور اچھی بات اور تعریفیں کرنا. اور یہ طریقہ جو ہے, یہ ترتیب جو ہے, یہ کمال ہے ماشاءاللہ. تو اچھی طرح یاد رکھنے, واجب نوٹ کر لیں. واجب یہ ہے, میں کبھی پوچھوں گا صحابی کون ہے, مجھے اس ترتیب سے جواب چاہیے. ٹھیک ہے, یاد کرنا ہے. آپ کے پاس یاد کرنے کے لیے عید کے بعد تک وقت ہے, کیونکہ اگلا درس نہیں ہے, عید ہے انشاءاللہ. اور عید کے بعد جب میں آؤں گا تو میں پوچھوں گا صحابہ کرام کے تعلق سے کہ صحابی کون ہے, آپ نے جواب میں یہ ترتیب بتانی ہے. میں نے جو ترتیب بتائی ہے, 6 آیات ہیں اور 7ویں حدیث ہے. ٹھیک ہے, مشکل ہے؟ اچھا, اہم کیوں ہے, واجب کیوں دے رہا ہوں, کیوں کہ یاد کرنا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جنہ کے صحابی کون ہے, عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے, اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے. جب پتہ نہیں صحابی کون ہیں تو ہمارا عقیدہ کیسا ہوگا؟ جب پتہ ہوگا, علم مضبوط ہو تو عقیدہ مضبوط ہوگا نا. جب پتہ ہی نہیں ہمیں صحیح طریقے سے, یا ادھورا پتہ ہے, یا تھوڑا سا پتہ ہے, تو پھر عقیدہ میں اتنا ہی پھر ہوتا ہے نا اس کے مطابق. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, فبین اللہ تبارک تعالی فی هذه الآیات فضائل المهاجرین وقدم علی الانصار. اللہ تعالی نے مہاجرین کی فضیلت بیان کی ہے ان آیات کریمہ میں, اور انصار پر ان کے جو ہے نا تقدیم کی ہے, آگے کیا ہے. وذکر فضائل الانصار, اور انصار کی فضیلتیں بیان بھی کی ہیں, اور کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ وسلم کے صحابہ کا استقبال کیا, اور کیسے ان کے ساتھ یعنی اپنے گھر شیئر کیا, اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے, اور جو بعد میں آئے ہیں ان کی بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے, یہ ان پر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دعا استغفار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، اور اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف میں شامل ہیں جو اللہ نے ان کے لیے کی ہیں، اگر وہ اپنے عقائد و منہج میں استقامت حاصل کر رہے ہیں، اگر مستقیم اپنے عقائد و منہج میں، تو انشاءاللہ وہ بھی ان تعریفوں میں شامل ہیں. پھر سورۃ توبہ کا ذکر کیا، جس کا بھی میں نے بیان کیا ہے. سورۃ توبہ قال فی سورۃ التوبہ فرمات اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ التوبہ میں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. السابقون سبقت لے جانے والے، الاولون پہلے، کون ہے یہ لوگ؟ من المهاجرین، مهاجرین میں سے، والانصار، انصار میں سے. والذین اتبعوهم باحسان، اور وہ جو جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، کون؟ ان کے بعد میں آنے والے جو صحابہ بعد میں سلام قبول کیا، وہ بھی شامل ہے، تابعین بھی شامل ہے، اتباع تابعین بھی شامل ہے، اور تا قیامت ہر وہ شخص شامل ہے جو صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن بشرط یہ کہ اتبعوهم یا اتبعوهم باحسان، دونوں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک اتباع ہے، اب جیسا بھی کرے بس کرنی ہے، ایک احسان کے ساتھ ہے، احسان پرفیکشن ہے، یعنی اتباع کا حق ادا کرنا ہے، آپ کی مرضی میری مرضی نہیں، جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے اتباع کرنا ہے. اور بعض علماء نے اس آیت سے یہ فائدہ نکالا ہے کہ منہج صحابہ کی اتباع کرنا واجب ہے. والذین اتبعوهم باحسان، مثال ان کے منہج کی پیروی کرنا اور ان کے راستے کو اختیار کرنا، جیسے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، کیا ہمارا عقیدہ ویسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کسی صحابی نے مخالفت کی ہے، کسی صحابی نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نہیں کہا تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہمارا عقیدہ ان کے عقیدے جیسے ہے اور ان کے قدموں پر چلتے ہیں، نماز کا طریقہ وہی جیسے انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پڑھے، تو یہ اتباع احسان ہے، ان کا منہج ہے، ان کے منہج میں حکمران کے فرما برداری شامل ہے، عثمان حکمران کی خروج نہیں کرتے تھے، خروج سے بالکل مخالفت کرتے تھے، خروج کے خلاف، خروج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا ہے. تو جو خروج کا منہج رکھتے ہیں، کیا وہ اتباع احسان کرتے ہیں؟ دعوے دار تو بہت ہے، کئی لوگ آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں، اور منہج اخوان مسلمین بھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے، خوارج کا منہج، کیا وہ اتباع احسان کرنے والے ہیں؟ تو اتباع بھی احسان کے اس لیے قید، بھی احسان کا لفظ ہے تاکہ اتباع کا دعویٰ باقی نہ رہے، اتباع کا حق ادا ہو. اتباع کا حق ادا کرنے کے لیے احسان کے ساتھ دیکھنا پڑے گا منہج صحابہ کیا ہے، جن مسائل میں صحابہ کرام کا اجماع اتفاق ہے، ان مسائل کو مضبوطی سے تھام لو، اسی میں ان کی اتباع احسان کے ساتھ ہے. اور عقیدے کے مسائل میں کبھی کسی صحابی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، عقیدے کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اس لیے ہمارا بھی، ہمارے اوپر یہی فرض ہے کہ ہم اسی منہج کو اپنائیں، اتباع احسان کے راستے کو اپنائیں، اور جن مسائل میں صحابہ کرام کا اجماع اتفاق تھا، ہمارا بھی اس پر اجماع اتفاق پوری امت کا ہونا چاہیے. جن مسائل میں اختلاف تھا، فقہی فروع مسائل میں موضوع پہ مسا کرنا ہے، پھر اتار دیا ہے، وضو باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، یا کوئی اور مسائل ہیں، فقہ کے مسائل ہیں، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، جو بھی قول راجح معروف ہے، قول راجح، اگر کوئی بھی اس میں بھی آنا چاہتا ہے، فروع مسئلہ سمجھا جاتا ہے. بشرط یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام کا قول جو ہے یہ راجح ہے، کیونکہ صدر عبداللہ بن مسعود کا یہ عمل ہے، صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اگر مجھے کبھی بھی حق واضح ہو جائے تو میں حدیث اور حق کو اپنا لوں گا اور اس عمل کو چھوڑ دوں گا، اگر اس طریقے سے آپ کر دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ کرام میں اختلاف اگر ہوا ہے ان فروع مسائل میں، اس کی بنیاد ایک تقویٰ تھا اور ایک حدیث کا پہنچنا تھا، علم تھا، بغض و نفرت نہیں تھا، وہ اختلاف کو نہیں، اختلاف نہیں کرتے تھے، اختلاف ہو گیا تھا علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. آج اگر ہمارا بھی فروع مسائل میں علم اور تقوی کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ علم اور تقوی ہو. میں اگر کوئی فروع مسئلے میں، عبادات، معاملات میں کوئی ایک چیز دیکھتا ہوں کہ یہ قول راجح ہے اور یہ دلیل میرے نزدیک راجح ہے، پھر پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد یہ حدیث ضعیف تھی، اور یہ حدیث جو میرے مخالف کے پاس ہے صحیح ہے، تو میرے پاس کیا جواز باقی رہتا ہے کہ میں ضعیف حدیث پر عمل کرتا ہوں جب کچھ صحیح حدیث کا پتہ چل گیا ہے؟ یہ لے کے دل میں کوئی خلل ہے، تقوی میں کوئی خلل ہے، امام میں کوئی خلل ہے کہ نہیں؟ خلل ہے نا. اس لیے اگر کوئی بھی فروع مسئلہ ہے جسے جس میں صحابہ کا اختلاف ہوا، اگر آج امت میں اس کا اختلاف ہو جاتا ہے اس شرط کے ساتھ، بنیاد مسئلے کے ساتھ کہ جب حق واضح ہو جائے گا تو میں حق کو قبول کر لوں گا اور اپنے اس عمل کو چھوڑ دوں گا اس حق واضح ہونے کے بعد، کیونکہ اتباع الحق حق ان یتبع، اتباع حق واجب ہے. یہی بات ہے اتباع بے احسان. صحابہ کرام میں جس پر جن چیز میں اتفاق تھا ہمارا بھی اتفاق ہونا چاہیے، جن فروع مسائل میں اختلاف تھا اگر، میں کہتا ہوں بار بار، اگر ہمارا بھی ہو جاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. امت متفق رہنا چاہیے، اصول پر فروع خود بخود آسان ہو جائیں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں. اچھا، ملے گا کیا جو اتباع احسان کرتے ہیں؟ اور وہ سابقین اولی مہاجر انصار میں سے ان کا درجہ بلند ہے، جو بعد میں آئے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ ان کی، جو پہلے گزر چکے ہیں صحابہ کرام میں سے مہاجر انصار جو اولین سابقین اولین گزرے ہیں. کیونکہ وہ مقام تو کوئی پا نہیں سکتا نا. اب صحابہ اولین جو گزر چکے وہ تو وہی لوگ تھے نا، اب ساری امت وہ نہیں ہو سکتی نا. ان کا فضل، ان کی جگہ اپنی ہے، سابقون الاولین ہیں. اللہ نے ان کو خاص چنا ہے آپ وسلم کی صحابہ بننے کے لیے، ان کو توفیق بھی دی ہے. جو بعد میں آئے ہیں وہ درجہ تو نہیں پا سکتے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں، سوال یہ ہے. حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط ایک ہی ہے، اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا. کس کو؟ کمال دیکھے، السابقون الاولون مہاجر انصار میں سے، بس صحابہ، بس یا والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے منہج اور راستے کی اتباع کرنے والے تا قیامت جتنے بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا. اس سے بڑی خوشخبری کیا چاہیے؟ واللہ میرے بھائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. مشکل وہ جو ہم نے اپنے لیے پیدا کی ہے، فرق میں بٹ گئے ہیں، وہ فلاں فرقہ ہے، فلاں فرقہ ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جنتی ہے، وہ فلاں ہے، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پیشوں کو ہی دیکھے گئے تھے. یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. یعنی یہ کبھی نہ کرنا تحذیر ہے، خبردار کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بچ کے رہنا، ان فرقوں میں نہ بٹنا. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. 73 میں سے 72 جہنمی فرقے ہیں، اس کے باوجود کی بھی کہ وہ قرآن بھی پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی اللہ کے پاک کلام مانتے ہیں، قرآن سنت کی بات بھی کریں، قرآن حدیث کی بات بھی کریں گے، امتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن پھر بھی جہنم رسید ہو رہے ہیں. کیوں جہنم میں داخل ہو رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یعنی اس میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ کیسے 73 فرقے میں سے 72 جہنم میں جا رہے ہیں؟ تو کون ہے نجات پانے والا فرقہ؟ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ جب 73 سے 72 جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنت میں جا رہا ہے، تو یہ کون ہے جو نجات پانے والے جنت میں جا رہے ہیں؟ علما انا علیہ واصحابی، جس پر میرے صحابہ ہیں، اور دوسری حدیث میں الجماعہ، صحابہ کی جماعت، الجماعہ، جس پر میں قرآن اور سنت، وحی. آپ وسلم کی چیز پر تھے وحی، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اصحابی کی قید کیوں ہے؟ جنہوں نے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھا ہے اور اس پر صحیح عمل بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام براہ راست تعلیم دیتے، صحابہ کرام نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، عقیدے کا، عبادات کا، معاملات کا، حسن اخلاق کا، منہج کا، سلوک کا، سارا علم براہ راست. اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کی اتباع کرو، اور اتباع بھی احسان کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور پھر تم کو بھی راضی کرے. اس لیے قید ہے اتباع بھی احسان. احسان نہیں تو دعویٰ ہے، احسان ہے تو حق ادا ہوتا ہے. یہ فرق اچھی طرح جان لیں. اتبعہم بھی احسان، احسان ہے تو حق ادا ہوتا ہے اتباع کا، احسان نہیں ہے تو دعویٰ رہ جاتا ہے بس. آج کتنی جماعتیں فرقے ہیں جو صحابہ کا اتباع کے دعوے کرتے ہیں اور منہج مخالفت کرتے ہیں. اکثر لوگوں سے پوچھو نا صحابہ کی تعریف کریں گے, جو اپنے اہل سنت بھی کہتے ہیں. پوچھو اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے. کسی صحابی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے, ایک صحابی کا نام بتا دو, نہیں بتا سکتے. واللہ تا قیامت کوئی بتا نہیں سکتا کس صحابی نے کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کے برعکس قرآن کی آیات بے شمار, ہزار سے زیادہ آیات ہیں, احادیث بے شمار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے کہ جب اس کم سن لڑکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا این اللہ, کہتے ہیں فی السماء, آسمان پر ہے. صحابی بھی کھڑے ہیں ساتھ, جو سلونڈے کے آقا تھے, جو لے کے آئے تھے مسئلہ کا حل کرنے کے لیے, فی السماء, آسمان پر ہے. دوسرا سوال, میں کون ہوں؟ من انا, انت رسول اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ صحیح جواب ہے, غلط جواب ہے؟ اعتقها فانها مؤمنہ, یعنی فرمایا سچ آپ نے کہا ہے, صحیح کہا ہے. نہیں, جواب دے اعتقها فانها, اسے آزاد کر دو, یہ مؤمنہ ہے, ایمان کی گواہی دی ہے. یعنی جو کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں, اس کی ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. عجب بات ہے, آج سے پوچھو اللہ تعالیٰ کہاں ہے, ہر جگہ موجود ہے. دعویٰ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے محبت بھی کرتے ہیں, اتباع بھی کرتے ہیں. یہ اتباع بھی احسان ہے یا صرف اتباع ہے؟ اتباع کا دعویٰ ہے, اتباع بھی نہیں ہے نا, اتباع کا دعویٰ ہے. اتباع کا حق ادا ہوتا اگر اتباع صحیح ہوتی تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ آسمانوں پر, عرش پر ہے. اس سے سمت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, یہ لازم آتا ہے, وہ لازم آتا ہے, یہ تمہارے عقل کی خرابی ہے. کیونکہ اگر یہ جسم لازم آتا, سمت لازم آتی, تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ یعنی آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اگر جسم لازم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوک دیتے, تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس سے جسم لازم آتا ہے, سمت لازم آتے, یہ لازم آتا ہے, وہ لازم آتا ہے, اللہ کے لیے جائز نہیں ہے, یہ تو کفری بات ہے, یہ کیسے تم بات کر رہی ہو؟ اور صحابی بھی ڈانٹ دیتے, پہلے بھی ڈانٹتا نا صحابی نے, ایسا جو لے کے آئے تھے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں تھپڑ مارا تھا اس لڑکی کو, پھر وہ ندامت ہوئی, پھر واپس آیا, بھیڑیا بکری لے کے گیا, غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا اس لڑکی کو, پھر ندامت ہوئی کہ میں لڑکی کو مارے, پھر آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے, مجھ سے یہ معاملہ, میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے لے کے آؤ میرے پاس. لے کے آئے تو یہ ماجرا ہوا, سوال کیا ایمان کو دیکھنے کے مومن ہے کہ نہیں, یہ نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ, کلمے کے حصے میں سے عین اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اگر کلمہ پڑھتی ہے, صحیح عقیدہ رکھتی ہے, اسے پتہ ہونا چاہیے جس رب کا کلمہ پڑھنے, وہ رب ہے کہاں. کلمہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں میرے بھائیو, لا الہ الا اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. اللہ کی اگر معرفت نہیں جانتے ہم, صحیح معرفت, تو کلمہ کیسے پڑھتے ہم؟ اس لیے یہ باریک بینی سے سوال پوچھا ہے. عجب بات ہے کہ یہ باریک بینی کا سوال جو ہے نا, اس کم سے لڑکے کو بھی آتا ہے جواب, ایمان کو جانچنے کے لیے, ایمان ہے کہ نہیں, مومن ہے کہ نہیں. بات کمال الایمان کی نہیں ہو رہی, بات اصل ایمان کی ہو رہی, کہ ایمان ہے کہ نہیں. اور یہ جان اللہ عرش پر مستوی ہے, یہ اصل ایمان میں سے, کمال ایمان میں سے نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ہے, ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے, اس رکن کی غلطی سب ارکان ختم. اللہ تعالیٰ پر ایمان میں خرابی, غلط عقیدہ ہے, تو باقی کوئی رکن کام نہیں آئے گا. این اللہ فی السماء, یعنی آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے. اعتقا فإنها مؤمنة, یہ کافی ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی, آپ نے کہا مثال اتباع بإحسان. اب عقیدے کے میں نے کہا جس میں اتفاق ہے ان میں ہمارا بھی اتفاق, اجماع ہونا چاہیے, ایک ہی راستہ ہے اتباع بإحسان صحابہ کا. جن میں جن مسائل میں فروع مسائل کا اختلاف ہو, اگر ہمارا بھی اختلاف ہوتا ہے علم اور عقیدے, علم اور تقوی کی بنیاد پر, عقیدہ نہیں, علم اور تقوی کی بنیاد پر اگر ہمارا بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. بشرط یہ کہ جب حق واضح ہو جائے تو حق الحق حق ان یتبع, اس کی دلیل کی روشنی اتباع کی جائے گی اور اپنے اس سابق عمل کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ اتباع بھی احسان ہے. اور صحابہ بھی ایسے کرتے تھے کہ نہیں؟ یہی کرتے تھے. اور تابعین نے کیسے کیا؟ امام احمد بن حنبل کو دیکھیں, اتباع التابعین یا ان کے بعد ہے, ان کا کیا طریقہ تھا؟ اس لیے ایک یہ قول یا تین قول کیوں ہیں ایک ہی مسئلے میں؟ امام احمد بن حنبل کا دیکھیں فقہ میں دو قول یا تین قول یا چار قول کیوں؟ ایک دلیل ملی, ایک قول آ گیا, دوسری دلیل ملی, دوسرا دول آ گیا. اگر ترجیح ہو گئی پہلے قول کو چھوڑ دیا, ایک قول رہ گیا. ترجیح مرجحات نہیں ہے, امام ہم ترجیح نہیں کر پائے, دونوں دلائل ہیں, دونوں احادیث ہیں, دونوں کو لے لیا. یہ نصوص کی حرمت اور عظمت ہے, یہ شان ہے قرآن و سنت کی نصوص کی, کہ کیسے عمل کیا جاتے سب کو. سبحان اللہ. الغرض اتباع باحسان ما زال کافی وقت لے لیا میں نے, لیکن انشاءاللہ ایک بنیادی پیغام کا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اتباع باحسان کیا ہوتی ہے, اتباع باحسان کیسے کی جاتی ہے, کن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہوا, کن میں اختلاف نہیں ہوا. آج امت موحد متحد ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ واللہ ہو سکتی ہے, اور بہت آسان راستہ ہے. ہم لوگوں نے خود اپنے اپنے امام بنا کے, اپنے اپنے بزرگ بنا کے, ان کی پیروی تو احسان کے ساتھ کرتے ہیں, نعوذ باللہ, جن کا اللہ حکم دے اتباع باحسان, ان کی پیروی کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ راستہ آسان کر دے, اور صحابہ کرام کی پیروی اتباع باحسان اللہ تعالیٰ ہمارے آسان کر دے, اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اتباع باحسان کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہوں. آخری چند الفاظ شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سابقہ اولین سے راضی, اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تزکیہ ہے اور گواہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے, اور جو ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہیں. تو پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ سب بھی سابقین اولین مہاجر انصار میں سے سب کی اتباع احسان کے ساتھ کرو, اور ان کا راستہ جو ہے, جو راہ سیدھا راستہ ان کا, اللہ ان سے راضی ہو جائے, ان کے راستے کی اتباع کرو, وہی راستہ اپنا لو, اور ان کی جو قدر ہے, ان کی جو حیثیت ہے وہ بھی اچھی طرح جان لو, تو اللہ تعالیٰ کی رضا ان ملے گی تمہیں ان کے اتباع کرنے سے. اور یہ اتباع کیسی ہوگی؟ بالتمسک بالکتاب والسنتی, تمسک سے, مضبوطی سے تھامنے سے عقیدے میں, منہج میں, اخلاق اور سلوک میں, اور ہر اس چیز میں جو ثابت ہے ان کے عظیم صفات میں سے, اور ان کی سیرت کو بھی اچھی طرح پڑھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ عظیم جو ہیں وہ کیسے ہیں. تو اگلے درس میں سیدنا عمر سے شروع کریں گے. ابھی تو سیدنا بکر صدیق کا ذکر ہوا, پھر حدیث کا ذکر ہوا, حدیث کے بعد جو ہے پھر چند آیات کا ذکر ہوا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے, صحابہ کرام کی تعریف اور ان کی جو اتباع بے احسان کا جو ذکر ہوا ہے. اگر درس میں انشاءاللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور چند اہم باتیں مزید صحابہ کرام کے تعلق سے کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ایک گھنٹہ پتہ نہیں چلا, سبحان اللہ. یعنی ہم جو اپنی زندگی میں اپنے اعمال پر غور و فکر کرتے ہیں, اپنا محاسبہ کرتے ہیں, وہ ہماری نمازوں کا اثر ہمارے دل اور ہماری سوچ فکر پر ہوتا ہے. دیکھیں, جو اعمال کرتے ہیں, جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں, اخلاص کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. اور یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے فضل کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ اخلاص ہے, اخلاص کی بنیاد. وہ ظاہر ہے, اس کا تو آپ کے پورے جسم میں, آپ کی پوری زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے بے شک. کیا اپنے بندوں کو خوابوں کے ذریعے سے فتنوں میں استقامت اور ہمت عطا فرماتا ہے؟ یعنی مصیبت مشکلات میں بشارتیں ملتی ہیں؟ بالکل, کیونکہ خوابوں میں جو خواب ہوتے ہیں نیک لوگوں کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں. یا تو خود وہ دیکھتے ہیں خواب میں, یا کوئی اور, کسی اور کو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خواب میں کچھ بشارت یا کچھ اچھی چیز دکھا دیتا ہے. اگر کب کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں تو ان کے تعلق سے بھی خواب میں ممکن ہے کہ بشارت مل جائے, کیونکہ نبوت کے جو حصے ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک حصہ رہ گیا, وہ بھی رؤیہ صادقہ, جو سچے خواب ہوتے ہیں. مطلب میں کافی عرصے سے سورۃ النساء سے اخذ کیے گئے عقیدے کے اصولوں کے بارے میں درخواست کر رہی ہوں کہ شیئر کر دیجئے تاکہ ہم آن لائن والے بھی اس علم سے مستفید ہو سکیں. مہربانی ہوگی آپ کی, بہت جزاک اللہ خیر. عقیدے کے اصول کے تو میں نے واجب دیا تھا, جو ابھی بھی جاری ہے, وہ تو ایک دفعہ بات ہو چکی تھی. اگر کسی نے تیار کر لیے ہیں, یہ بہن بار بار گزارش کر رہی ہیں, اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ ان کو پھر شیئر کر دیں, جو واقعی آن لائن ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. جبکہ واجب تھا کہ آپ نے بھی کرنا ہے, تو پھر آپ بھیجنا, آپ نے کتنا کیا ہے پتہ تو چلے, آپ نے کتنا کیا ہے, پھر ہم شیئر کریں گے باقی جو باقی ساتھی کر چکے ہیں, تاکہ فائدہ سب کے لیے ہو جائے. ان شاء اللہ بعد میں اس کی پی ڈی ایف بھی آ جائے گی جب سورت مکمل ہو جائے گی. سورت النساء میں عقیدہ کے اصول اس موضوع کے بتائے جتنے ہیں, تقریباً جتنے بھی اصول ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. حدیث کا علم سیکھنا چاہتی ہوں, یعنی احادیث کا فہم اور اس کی تحقیق و تخریج کا علم. مہربانی رہنمائی کیجیے کہ کیا ضروری ہے کہ یہ علم کس کسی استاد سے براہ راست سیکھا جائے. دیکھیں علم الرجال یہ اس کے لیے کافی ہمت محنت کی ضرورت ہے. اگر آپ تڑپ رکھتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے, بہت اچھی بات جس کے پاس وقت ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے, اور اس کے لیے کتابیں موجود ہیں. سب سے پہلے جو علم حدیث کا جو بنیادی علم مصطلح الحدیث, یہاں سے اس علم کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد پھر علم ترقی ہوتی ہے, الباحث الحثیث ہے, اور کچھ اور بھی کتابیں ہیں جو مصنفین نے لکھی ہیں, حافظ ابن حجر نے اور کئی علماء نے لکھی ہیں, وہ کتابیں بتدریجہ پڑھتے جائیں. پھر آتے اسماء الرجال کی کتابیں, اور اس میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے اگر وہ پڑھیں آپ, وہ بھی اس میں کافی فائدہ مند ہے. یعنی پہلے آپ مصطلح الحدیث, الباعث الحثیث, اور اس طریقے سے باقی ایک دو کتاب ہے حافظ ابن حجر کی جو ہے وہ پڑھ لیں, پھر علامہ البانی کی جو ہے اگر آپ اس میں سلسلۃ الصحیحہ والضعیفہ جو ہے ان میں انہوں نے اس تحقیق کو بیان کیا کہ حدیث ہے اس میں کیا, اس میں تخریج بھی کی ہے, اور اس میں سے کیا حکم دیا, کیوں دیا ہے, اور کس طریقے سے اس کو بیان کیا, تو انشاءاللہ کافی فائدہ مند ہے اور مختصر ہے جو علم حاصل کرنا چاہے. جو وسیع علم حاصل کرنا چاہتا ہے پھر اسماء الرجال, اسماء الرجال کتابیں خود پڑھیں, اور اس کے لیے تو آپ وقت بھی درکار ہے, کافی محنت کی بات ہے. اگر آپ کر سکتے تو اچھی بات ہے.